وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے اس کا ارادہ کیا. ہمت، ہے میم میم، ہم کہتے ہیں ارادے کو جو دل میں ہو. اسی طرح ہم پگھلا دینے والے غم کو بھی کہتے ہیں. دل کا ارادہ جو ابھی عمل میں نہ ڈھلا ہو، عزم کے معنوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر دو گروہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تھا، تو وہاں پر کیا ہے؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تو ارادہ کرنا. ولقد ہمت بھی، تو اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، یعنی یوسف سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا. وہم بہا لولا ارا برہان ربی، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی بات میں آ سکتے تھے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. برہان کا لفظ جو ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بے رے ہے، برہا کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، چمکدار ہونا. تو برہان کہتے ہیں چمکدار، روشن دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل. اور برہان بھی فعلان کے وزن پر، جیسے قرآن، اسی وزن پر ہے. اور اس سے مراد کون سی دلیل ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ نور نبوت تھا، یا وہ ایسا خیال آیا اللہ کی طرف سے ان کو کہ وہ فوراً اس سے دور ہو گئے. کیونکہ جو شخص اللہ سے رجوع کرنے والا ہو، اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو برائی میں پڑنے سے روک لیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے، دلیل عام طور پر علمی دلیل ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے وہ نیک خیال مراد ہو سکتا ہے یہاں، جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے. اب دیکھیے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں ہیں، اور کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے آپ کو شیلڈ درکار ہے، شیلڈ یعنی پروٹیکشن چاہیے. اب کیا چیز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ یہ کچھ پروٹیکشن ہوتی ہیں جو فزیکل ہوتی ہیں، دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آگے شیلڈ کر لیتے ہیں، تو وہ اس کا وار آنے کے باوجود آپ بچ جاتے ہیں. اسی طرح شیطان ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے، شیطان کے مقابلے کے لیے بھی انسان کو شیلڈ چاہیے. روزے کو کیا کہا گیا؟ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، ڈھال بھی شیلڈ کو کہتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید بھی ایک شیلڈ ہے ہمارے لیے، جو کیا کرتا ہے؟ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ایک فلٹر ہے جس سے ہم برائیوں کو چھان کے پیچھے کر دیتے ہیں اور صرف صاف چیز لیتے ہیں. طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں، طرح طرح کی اٹریکشنز ہیں، برائیاں ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں کہ جس میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو بر وقت بر موقع آ کے شیلڈ بن جاتی ہے اور اس کو ریپیل کر دیتی ہے، برائی کو پیچھے کر دیتی، دھکیل دیتی ہے. بعض مفسرین نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کو مجسم شکل میں نظر آئے اور وہ اپنی انگلی کا ناخن کاٹ رہے تھے، تو ان کی شکل دیکھ کے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے. بعض نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے جو انہیں نظر آئے، لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات نہیں پتہ چلتی، اور ایسا ممکن بھی نہیں. چلے جبریل علیہ السلام تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے والد کیسے نظر آ سکتے ہیں اس وقت؟ ہاں ایک امیجینیشن ضرور ہو سکتا ہے، یہ ہلوسینیشن جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر برہان کا لفظ ہے، کسی امیجینیشن کی بات نہیں ہو رہی. اور برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو، اور روشن دلیل دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا وہ خیال، وہ نور نبوت، وہ علم جو اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اور وہ اچھے برے کی پہچان جو اللہ نے دل کے اندر ایک میزان، ان تتق اللہ یجعل لکم فرقانن، وہ چیز ابھر کے سامنے آ گئی. کیونکہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، لیکن انبیاء کے اندر یہ اعلیٰ درجے میں ہوتی. اسی طرح جو شخص علم والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی. کہتے ہیں نا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. کہ ایسے موقع پر انسان کو قرآن کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے, کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے, کوئی اچھی بات یاد آ جاتی ہے, تو یہی اچھی بات جو ہوتی ہے یہی دراصل دلیل ہوتی ہے. جو بر وقت بر موقع یاد آ جائے اور انسان برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے کھینچ لے, اپنا ہاتھ خود کھینچ لے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں یہ کرنا, یہ غلط ہے. اور جب تک تمیز نہ ہو اچھے اور برے میں, جب تک وہ دلیل یاد ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ علم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو ان کو دلیل یاد نہیں ہوتی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ اللہ کی خاص تائید ہوتی ہے جو تقوی والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو اس موقع پر مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا تھا, وہ ہمہ بہا پہ سٹاپ کرتے ہیں, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, عورت نے ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا, لیکن یہ ارادہ جو تھا یہ پکا ارادہ نہیں تھا بلکہ ایک طبعی خیال تھا, ایک نیچرل خیال. کے ایک پورے برائی کے ماحول میں جب ایک انسان بیٹھا اور ہر طرف کی ٹیمپٹیشنز ہو تو لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہی اچھا موقع ہے. تو بعض نے اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا. لیکن اگر ہم یہاں نہیں سٹاپ کرے اور یوں پڑھے عبارت کو, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي, تو یہ زیادہ مناسب ہے اور ایک پیغمبر کی شان کے مطابق ہے کہ انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا, کیونکہ ہمہ دونوں برابر کا لفظ آیا. تو جیسا عورت کا خیال تھا ویسا تو یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا, اور کیوں نہیں تھا, اس کے پیچھے ان کو اللہ نے بچایا تھا. لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, یہ رب کی برہان تھی جس نے اس کو روک لیا. اور پھر وہ برہان اس طرح بھی آ سکتی نا, دل میں ایک تو خدا کا خوف اور وہ علم لاتا ہے, اور دوسری طرف عزیز مصر کے احسانات ان کو یاد آئے, کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ انہ ربی احسن مسوایا, میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے, نہیں اللہ نے بھی اور پھر عزیز مصر نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں یہ کام کروں. تو یہی بات جب تھی دراصل, یہ دلیل جو ان کے ذہن میں آئی یہ برہان بنی, احسان ماننا یعنی احسان کو تسلیم کرنا. کذالک, اسی طرح یعنی ایسے ہی جس طرح, لنصرف عنہ السوء, تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو, خیانت کو. سو سے مراد یہاں خیانت ہے عزیز مصر کی, والفحشاء, اور زنا کو, بے حیائی کو, برائی کو. یعنی برہان کیوں عطا کی؟ تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی ہٹا دیں, دور کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہ من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اس کو بعض قراءات میں مخلصین بھی پڑھا گیا ہے. تو مخلص, خالص, اور مخلص جسے خالص کر دیا گیا ہو, جو چنا گیا ہو. جیسے اور پیغمبروں کے لیے بھی آتا ہے نا, انا اخلصناہم بخالصتن ذکر الدار, بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا, چن لیا ایک خاص چیز کے ساتھ, خالص چیز کے ساتھ. اور وہ کیا چیز تھی؟ گھر کی یاد. کون سا گھر؟ آخرت کا, یعنی آخرت کی یاد. سورت سعد آیت 46, آخرت کے گھر کی یاد جو تھی اس نے ان کو مخلص بنا دیا تھا, اور اس بنا پہ وہ مخلص بن گئے تھے, چنے ہوئے تھے اللہ کی اطاعت کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کب چنتا ہے کسی کو, شیطان کے وار سے کون بچ سکتا ہے؟ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, احسان فراموش نہیں. شیطان نے تو کہا تھا نا, سورۃ صاد آیت 82-83 میں آتا ہے, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم میں ان سارے انسانوں کو بہکا کے دم لوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے بندے جو چن لیے گئے. جو چنے ہوئے بندے ہیں, میرا ان پہ کوئی زور نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا نا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا, تیرا بس نہیں چلے گا. یعنی شیطان سب کو پوزیس کر سکتا ہے, سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور اللہ کس کو چنتا ہے؟ آپ مثلا بازار جا کے کچھ خریدنے لگتے ہیں، کیا چنتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ جو چیز سب سے اچھی ہوتی. کبھی آپ نے فروٹ خریدا ہو یا ویجیٹیبل اٹھائی ہو تو اٹھاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ چھان پٹک کے دیکھتے ہیں نا، کوئی داغدار نہ ہو، پرانی نہ ہو، باسی نہ ہو، ہر لحاظ سے اس کو چھان پٹک کے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ اپنے لیے چنتا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے، تو وہ بھی آزمائشوں میں ڈال کے چھان پٹک کے دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہے، اور جب وہ چن لیتا ہے تو پھر پوری پروٹیکشن دیتا ہے. پھر وہ شیطان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، اور نفس کے شر سے بھی انسان کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر بھی انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا. انہ من عبادنا المخلصین. اور کبھی بھی انسان کسی گناہ سے بچے تو کبھی نہ سوچے یہ میرا کمال ہے. وہ ایک مشہور قصہ نا عبد القادر جیلانی کا، کہ جب شیطان نے کہا کہ جب تمہاری تو نمازیں معاف ہو گئی، تو اس نے کہا جب پیغمبروں کی نہیں ہوئی تو میری کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ تو کہا تجھے تیرے علم نے بچایا. تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے خیال ہے اچھا، تو کہا نہیں، علم نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے. علم تو ایک ذریعہ بنتا ہے. دشمن کے وار سے شیلڈ ایک ذریعہ ہوتی ہے، ٹول ہوتی ہے نا، لیکن بچاتا اللہ ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام ہی نہیں کرے گی اس وقت، وہ چھٹ جائے گی یا وقت پہ سامنے ہی نہیں آئے گی. تو اصل کرنے والا اللہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی آزمائش، یہ ایک آزمائش تھی کھلی کھلی، بہت بڑی. بچپن میں بھائیوں کی جیلسی کا شکار ہوئے، یہاں آ کے اس سے اگر کچھ رہائی ہوئی تو ایک اور آزمائش. عام طور پر ہم دنیا میں ہمیشہ ایسے گوشے کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں کوئی آزمائش نہ ہو، یہ جہاں کوئی مشکل نہ ہو. وہ ہے ہی نہیں. جیسے حدیث قدسی میں آتا نا کہ میں نے سکون کو، راحت کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے. وہ ڈھونڈتے ایسی جگہ جہاں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے موافق ہو جائے. ایسی جگہ یہاں نہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان کے لیے. جب یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، تو پھر وہ جگہ کہاں سے ملے گی کسی کو؟ نہیں مل سکتی. کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں ایسی چیز لگی رہے گی، تھوڑی یا زیادہ، کہ جو انسان کے نفس پر گراں ہوگی، بوجھل ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا آزمائش ہے، کیا فتنہ ہے، کیا مصیبت ہے. کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، سب ٹھیک جا رہا ہے، اب گھر والی کی نیت خراب ہو گئی ہے. اب پیچھے جو لفظ گزرا راودت ہو، اب وہ طریقوں طریقوں سے اس کو پسلانے کی کوشش کرے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شریف مرد کے لیے یہ وقت کتنا بوجھل اور کتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہیں بھی ٹھکانا نہیں، وہ اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں. یہ جو دروازے بند کرنا، یہ تو لاسٹ سٹیج تھی نا. اس سے پہلے اس نے کیا کیا ہیلے نہیں کیے ہوں گے، کیسے کیسے ڈورے نہیں ڈالے ہوں گے، کیسے کیسے نہیں بہکایا ہوگا، کس کس طرف سے وہ نہ آئی ہوگی. اور جب وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اشارے، کنائے، باتیں ادھر ادھر کی کوئی بھی نہیں اس کی چلی، تو پھر آخر کار اس نے آخری حربہ یہ کیا کہ غلقت الابواب. اب آپ خود سوچیں کہ اس انسان کی جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے لیے کس قدر مشکل ہو سکتی ہے کہ ایک طرف اس کا شوہر ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے، اور تیسری طرف یہ عورت ہے جو کہتے ہیں کہ حسن و جمال میں بھی بہت آگے تھی، اور پھر ایک انفلوئنشل عورت بھی تھی، زبردست بھی تھی، گھر کی مالکہ تھی، وہ ان کے غلام تھے. اور شوہر نے کہا تھا اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، کیئر کرنا، کھانا اچھا دینا، لباس اچھا دینا، عزت دینا. اب وہ اتنے احسان کر رہی ہے یوسف پر، کس قدر احسانات ہیں. یعنی اب آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کو ہر چیز دے رہا ہو، ہر طرح کے احسان آپ پہ کر رہا ہو، اور پھر بظاہر بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ محبت کے دھوکے سے ہی پسلا رہی تھی نا. عموماً یہ سب فساد، یہ زنا کہاں کیسے ہوتا ہے؟ زنا اچانک نہیں ہو جاتا. زنا سے پہلے یہ جو سو کالڈ محبت اور لو کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، جو اصل میں شہوت ہے، محبت اس کو نہیں کہتے. شاید میری باتیں بہت کھلی لگیں آپ کو، لیکن چونکہ یہ فتنہ ہے معاشرے کے اندر، اس لیے اس کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے. یہ زنا یا یہ جو حرام کام ہے، یہ سب بظاہر محبت کے خوبصورت لفظوں سے انجام پاتا ہے، جو محبت نہیں ہے، محبت اس کو نہیں کہتے، یہ شہوت ہے، یہ نفس کا شر ہوتا ہے. نفس کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک بہیمیت ہے. ایک اللہ نے ایسا جذبہ آزمائش کے لیے رکھا ہے جو انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش. جیسے پیٹ لگا نا انسان کے ساتھ، انسان کو کھانا ہے، ساتھ آزمائش بھی ہے. حرام حلال کی پرواہ کر کے انسان ہر چیز کھانا چاہتا ہے، وہ بھی شہوت ہوتی ہے، ورنہ ضرورت کے لیے تو تھوڑا حلال بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، جیسے بھوک ہے ایسی شہوت ہے، لیکن اس شہوت کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان عموماً پھر حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر حرام طرف چل پڑتا. اور یہ بھی شیطان کا کلم کلا وار ہوتا ہے کہ وہ سبز باغ دکھاتا ہے اور وہ قسمیں کھاتا اور وہ ورغلاتا اور ورغلا کے انسان کو ایسے سٹیج پہ جا پہنچاتا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی راستہ نہیں دیکھ پاتا. کبھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کرتے اس لیے ہم یہ کرنے میں حق بجانے میں اور جسٹیفائڈ ہیں، اور کبھی یہ کہ ہم تو ایک کھلے آزاد معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز میسر ہے، تو پھر ہم کس طرح بچیں، اور نہ لاتے ہمارے ماں باپ یہاں اور نہ بھیجتے ہمیں اکیلا پڑھنے، اور کیوں نہیں شادی کرتے ہماری، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں حرام کام کرنے کے لیے ان میں سے ایک بھی. اور یہ دراصل شیطانی وار ہوتا ہے، جیسے یہاں یہ شیطانی وار ہے. اب آپ کردار دیکھیں یوسف علیہ السلام کا، وہ عورت جو سب کچھ دے رہی ہے اور سو کالڈ محبت بھی دے رہی ہے، اور راوتت رود نرمی سے پھسلانا، نرم نرم باتیں کر کے یا میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی طرف مائل بھی کر رہی، اور وہ اللہ کا بندہ ہے کہ سٹل سٹینڈ فرم ہے. کوئی ہوگا ایسا دوسرا کہ جو اس آزمائش کے اندر پورا اترے؟ اور پھر غلہ کا تل ابواب کہتے ہیں سات دروازے تھے، سات دروازوں کے پیچھے وہ اللہ سے ڈر کے کہے کہ میں نہیں بات مانتا. کتنے پریشر سے، کہتے ہیں سب سے بڑا پریشر احسان کا بوجھ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہو، میں اس کو نہ نہیں کر سکتا بھلے مجھے غلط کام ہی کہے. اور غلام کی کیا اوپینین، اور غلام کی کیا مجال، یعنی مرتبہ اور مقام آپ دیکھیں، وہ تو نہ بھی نہیں کہہ سکتا. اور پھر وہاں پر انسان نہ کرے، یہ کون نہ کر سکتا ہے سوائے وہ جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو. وہ سات پردوں کے پیچھے بھی چھپ کے اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ حاصل کردار اس چیز نے ان کو سب سے زیادہ معزز انسان بنایا تھا. یہ تھے وہ مخلص اور چنے ہوئے بندے کہ جن کو اللہ نے چنا تھا. اس کو اللہ تعالی محسن کہتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جسے ایک ایسی عورت نے جو صاحب حسن و جمال اور جاہ والی ہو، اور وہ اس کو برائی کی طرف بلائے اور وہ اس کا انکار کر دے، یہ کہہ کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. یعنی کھلی آفر، اوپن انویٹیشن انسان ٹھکرا دے مفت کا، صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، جو کردار ہے، وہ کسی حالات کے تابع نہیں. ہم ہر وقت حالات کا رونا رونے رہتے ہیں، یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں یہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات کسی کے ہوں گے کہ ایک محل کے اندر اتنی عیش و عشرت میں، اتنے طویل عرصے کے احسان میں، ظاہر ہے کہ اب وہ جوان ہو چکے تھے، بلغ اشدہ جسمانی اعتبار سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت کتنے تھے، اور حسن جو ہے وہ پھر فتنہ ہوتا ہے، ایک اور زیادہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا تھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ ملا ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنا حسن ہے وہ آدھا یوسف اکیلے کو مل گیا. اور بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا آدھا ملا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور انتہائی خوبصورت بنایا تھا. اور کہتے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت حضرت حوا تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی جو وائف تھی. اور اہل مصر کا حسن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی ان سے آگے جو ان کی نسلیں چلیں، یا اس علاقے کا حسن جو ہے وہ بھی مشہور ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود ان کا کردار کسی کے تابع نہیں، صرف اللہ کے تابع ہے، صرف اللہ کے تابع. ایسے بندے کو مسلمان کہتے ہیں، ایسا شخص مسلم کہلاتا ہے کہ جو صرف اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، لوگوں کے حوالے نہیں، حالات کے تابع نہیں. واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، استبق، وہ پیچھے بھی پڑ چکے نا، انا ذہبنا نستبق، ریس لگانے لگے، واستبقا، وہ دونوں دوڑے. اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے لیے کہیں کوئی گنجائش نہیں بچی، تو انہوں نے کیا کیا، دوڑ لگا دی باہر نکلنے کے لیے، تو وہ عورت بھی ساتھ ہی دوڑی. واستبق الباب، تثنیہ کا صیغہ ہے واستبقا. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے پھاڑ دیا اس کا قمیص پیچھے سے. قدت، قاف دال دال، قد، قد کہتے ہیں لمبائی کی طرف سے پھاڑنے کو، انسان کا قد بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی لمبائی میں ہوتا ہے. یعنی جب وہ دوڑے تو اس عورت نے پیچھے سے پکڑنا چاہا، اور جب پکڑا تو انہوں نے آگے کو زور لگایا بھاگنے کے لیے، تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا. والفیا، اور دونوں نے پایا. الفیا جو ہے یہ لام فے واو سے ہے، لفو، از خود کسی چیز کا علم میں آ جانا، کوئی چیز سامنے آ جانا، یعنی خود بخود کوئی چیز سامنے آ جائے. جسے عام طور پہ ہم کو انسیڈنس کہتے ہیں، یا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، تو نسل در نسل ہم نے بس دیکھا ہی یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. شرک کرنے والے یہ کہیں گے نا کہ ہم نے شرک کیوں کیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا. تو الفینا کا لفظی معنی تھا وجدنا، پانا، لیکن پانا کس معنی میں، یعنی خود بخود کوئی چیز سامنے آ جانا. تو وہ بھاگ رہے تھے، یوسف آگے اور وہ عورت پیچھے، اور پیچھے سے قمیض بھی کھینچ کے پھاڑ دیا، اور جب وہ دروازہ کھلا تو سامنے شوہر کھڑا تھا. الفیا سیدہا لدى الباب. اب یہ عورت فوراً پینترا بدلتی شوہر کی نظر میں پاک دامن بننے کے لیے، اور اپنی انسلٹ کا انتقام لینے کے لیے. ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی انسلٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آفر کرے کسی کے سامنے اور وہ آگے سے ٹھکرا دے. آپ خود سوچیں کہ وہ عورت جو ایک عزیز مصر کی بیوی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر پہنچ کے ایک شخص کے ویسے ہی پرائیڈ جو ہے وہ بہت اونچی ہو جاتی، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی سب کچھ پاس تھا، اور غلام اس کی بات کا انکار کر دے، تو یہ اٹ واز ویری انسلٹنگ. تو وہ غصہ بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ شوہر بھی سامنے نظر آ گیا، تو ساری محبت بھگ سے اڑ گئی. شہوت تھی نا، محبت ایسی نہیں ہوتی. محبت جو ہوتی ہے وہ تکلیف دہ حالات میں بھی باقی رہتی ہے. مثلا آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ نکل جائے گی؟ نہیں، وہ نہیں نکلے گی. اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی آزمائشیں آئیں. سب سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بھی کوئی آزمائش ہے تو میری آزمائشوں کو یاد کر لے، کوئی ایسی آزمائش نہیں ہوگی جو آپ پر نہ آئی ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب تکلیفوں پر دل سے محبت نکل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کبھی ایسا ہوتا نا کہ ہمیں محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بھی ہم شکوا نہیں کرتے، پھر بھی ہم محبت اللہ سے کرتے رہتے ہیں. تو جو سچی محبت ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی، وہ جم کے رہتی ہے، وہ جمی رہتی ہے، چاہے محبوب کی طرف سے اچھا بدلہ ملے، چاہے مرضی کے مطابق نہ ملے. لیکن یہاں محبت تھی نہیں، یہ تو دھوکا تھا، یہ تو اصل میں شہوت تھی. جب اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو فوراً کلام بدل کے کہتی، قالت ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو، من اراد باہلک سوءا، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی. اب آپ دیکھیے، کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے، جس کی نیت بری ہے. الا یسجن، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب نلیم، یا سخت سزا دی جائے. یسجن کا لفظ سجن سے ہے، اور جرم کے ثبوت کے بعد کسی کو جب جیل میں بھیجا جاتا ہے اس کے لیے یسجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا حوالات میں بند کرنا، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی الزام لگا اور بند کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد سزا ملتی، پھر اس کے بعد جیل بھیجا جاتا ہے. تو اس کے لیے یوس جنا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو تو سخت سزا ملنی چاہیے، یا یہ کہ اس کو قید کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی برا ہے، اس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. قالا، یوسف نے کہا، ہی راودتنی، اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، ان نفسی میرے نفس سے. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دے دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان سے، کہتے اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. وہ کون تھا؟ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھی بولتا نہیں تھا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے لیے گواہی دی. بہرحال وہ جو بھی تھا، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ اس کی عمر کیا تھی یا اس کا سٹیٹس کیا تھا. وہ ایک شخص تھا، اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا. اس نے کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے. وہ من الکاذبین، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے. وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، دبر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو، پیٹھ کو، پچھلی طرف سے، فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے. وہ من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے، یوسف سچے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا. سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قرائن سے حالات دیکھ کر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. مثلا جب کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اگر اس وقت کوئی گواہ نہ بھی ہو تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی انسان ایویڈنس لانے والا نہ ہو تو پھر ایویڈنس کس کو بناتے ہیں؟ سرکمسٹانسز کو، کہ کون کس لین میں جا رہا تھا، کہاں سے ٹکر لگی، کتنی لگی، کہاں تک لگی، کیا ہوا، کون قصوروار ہے، کون، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکمسٹینشل ایویڈنس. اب یہاں اس نے کیا کہا؟ کہ بھئی دیکھو کہ جو کرتا پھٹا ہے وہ کس طرف سے، سامنے سے یا پیچھے سے؟ اگر تو سامنے سے ہے تو پھر زیادتی کرنے والا مرد ہے، اور اگر پیچھے سے ہے تو پھر عورت ہے. فلما رآ قمیصہ قد من دبر، پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، کہا، کس نے؟ عزیز مصر، انہ من کید کن، بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے، ایک چال ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، فریب ہے، یہ فریب کاری، یہ دھوکا ہے. ان کید کن عظیم، بے شک تمہاری چالیں بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں. یعنی عورتیں مردوں کو بہت بے وقوف بنا سکتی ہیں. یہ عزیز مصر کا قول، بعض کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. بہرحال جو بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یوسف آرد انہازہ، یوسف اسے اگنور کر دو، اس سے درگزر کر جاؤ، اس کے بارے میں اب بات نہ کرو، چپٹر کلوز کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تم سوری کر لو، استغفار کرو اپنے گناہ پر، تم معافی مانگو. انکی کنت من الخاطئین، کیونکہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تیرا ہی قصور ہے، تیری غلطی ہے. خاطئین، خاطئن سے خطا کہتے ہیں جان بوجھ کے غلطی کرنے کو. اے عورت تو ہی غلط کار ہے، غلطی تمہاری ہے. اب آپ دیکھیے کہ شوہر کو پتا بھی چل گیا، یقین بھی آ گیا، گواہی بھی مل گئی کہ کون غلط ہے، کس کا قصور ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر بے بس ہے، اور کیا حال نکالتا ہے؟ بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کہا، سوائے اس کے کہ تم معافی مانگ لو. اور یوسف کو کیا کہا، جن کے اوپر سارا الزام لگا اور ظلم ہوا؟ آردن حاضر، آئندہ اس پہ بات ہی نہ کرنا. کیوں نہ بات کرنا؟ وجہ، کیونکہ گھر کی عزت جائے گی. وہ چیز جو گھر کے اندر ہوتی، اگر وہ پبلک میں چلی جائے، اور خاص طور پر ایسے گھروں کے اندر، اب خود سوچے عزیز مصر کا مقام، اس کا عہدہ اور اس کی شان، اور پھر اس کے گھر کے اندر یہ فساد. تو اس نے کہا کہ اب یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، یہ یہیں بند ہو جائے، یہی ختم ہو جائے. اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شخص کچھ سمجھدار لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے مسائل کا حل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ برائی سے زیادہ برا برائی کی اشاعت ہوتی ہے، برائی سے زیادہ برائی کی مشہوری بری ہوتی. کیوں بری ہوتی؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی، اور خاص طور پر اگر بڑے کوئی برائی کریں. اب عزیز مصر یعنی کہ وقت کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، اگر وہاں اس گھر میں کوئی خرابی ہو رہی ہے اور اس سکینڈل کو پوری دنیا میں اچھالا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ قوم کا کردار کیا باقی رہے گا؟ صرف ایک مثال نہیں، کوئی بھی مثال ہو، کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے بات. لیکن بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں فساد کہاں سے آیا، بنی اسرائیل میں فساد کہاں سے آیا کہ جب ان کے بڑے برائی کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب چھوٹے کرتے تھے تو پکڑ لیے جاتے تھے. اب اس معزز خاتون نے، سو کالڈ معزز خاتون نے یہ سب خرابی کی. اب وہ جو بیچ کا شخص ہے، شوہر کس قدر مجبور اور بے بس ہے، نہ بیوی کو سزا دے سکتا ہے، نہ گھر سے نکال سکتا ہے، اور نہ یوسف کو کچھ کہہ سکتا ہے. حل یہی نکالا کہ بس اب یہ بات یہیں کی یہیں ختم ہو جائے، کیونکہ اس کو شہرت دینے سے اور خرابیاں اور فساد پھیلیں گے. اب عزت بھی تو جاتی رہتی ہے نا.